سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فاتحة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے اپنی نعمتوں کے اندر ہمیں غرق کیا ہوا ہے۔ اس وقت سے جب نہیں تھے، نہ مانگنے کے قابل تھے، نہ سمجھنے کے قابل تھے، نہ شکر کرنے کے قابل تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ شکر نہیں کیا بلکہ کفر کیا، اور اس کے باوجود اس نے اپنی نعمتوں کو منقطع نہیں کیا، نعمتوں کو جاری رکھا۔ انسان کسی موقع پہ آ کر تو احساس کرے گا کہ نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، اور یہ بڑا نفیس اور بڑا لطیف پہلو خدا تعالیٰ نے شاید اسی لیے سورہ فاتحہ کے بالکل آغاز میں قرار دیا کہ انسان جب بھی بیدار ہو، جب بھی اپنی زندگی میں کسی شعور کو پہنچے، تو وہ سب سے پہلے اس کو اعتراف کرے کہ نعمتیں خدا کی طرف سے ہیں، اس کا شکر گزار بنے، اور یہ شکر گزاری اس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو آپ اگر اس عنوان سے نماز کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے نماز شروع سے آخر تک شکر گزاری کا نام ہے، سبحان ربی العظیم و بحمد، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو اس میں ایک اور لطافت ہے کہ مثلا جب انسان رکوع میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ خدایا عظیم ہے اور نقص و عیب سے دور ہے اور حمد اس کے لیے، یہ ابھی اس نے کہا ہے اس کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ وبحمدہ. تو اس سمے اللہ سے پہلے بھی اس نے حمد کی تھی، لیکن گویا اس جملے کے بعد اور دوبارہ ضرورت احساس کرتا ہے کہ اب میں اس سے بہتر کوئی حمد کر کے دکھاؤں، تو پھر سجدے میں جاتا ہے اور حمد کرتا ہے، اور اس کے بعد اٹھتا ہے اور استغفار کرتا ہے. تو یہ استغفار کس بات کی ہے؟ تو بس روایتوں میں آیا کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی ہے جس میں حمد خدا تمہاری نظروں سے چھپنے لگتی ہے، تو اس پہ استغفار کرتا ہے اور ایک دفعہ پھر حمد کرتا ہے. اور یہ جو دوسری حمد وہ کر رہا ہے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، یہ اس کی موت ہے ایکچولی. تو شروع سے لے کر آخر تک رکعت حمد حمد حمد، اور آخر موت آتی ہے انسان کی. یہ ایک عجیب کوڈ ہے پوری زندگی کا. ہم احساس کرتے ہیں جیسے زندگی میں بعض لوگوں کو ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جن کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے دین شناسی بڑھتی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو ہم الٹا احساس کرتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کی دین شناسی کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت یہ بھی یاد نہیں کر پاتے کہ خدا ہے، یہ ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے. تو اس کی وجہ اس انجام کو جب انسان دیکھتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی عاقبت جو خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ اللہ کو جھٹلا دیتے ہیں. تو ضرورت اسی بات کی سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں جتنا ممکن ہے انسان اس بات کو دہراتا رہے اور قبول کرتا رہے. آپ ماشاء اللہ ہم سب لوگ الحمدللہ رب العالمین اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے تسبیح ضرور پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی یہی جو حمد کا 33 مرتبہ تکرار ہونا ہے، یہ میرے خیال میں وہ بنیادی ترین نقطہ ہے جو پھر دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ لگتا ہے جیسے پوری عبادتوں کا محور حمد ہے، کہ اللہ کی حمد کو قبول کرنا. انشاءاللہ خدا نے متعالی یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اور اس کے بعد پھر وہ ایک عجیب پوائنٹ کسی نے اٹھایا کہ خدایا نبی کا نام گرامی عرض کرتا ہوں تاکہ ایک دفعہ پھر آپ درود بھیج دیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو نام گرامی ہے یہ بھی حمد سے ہے، اور نبی کے نام گرامی کا مطلب یہ وہ جس کی تعریف کی گئی ہے، صیغے کے اعتبار سے صیغے مفعول ہے. تو مثلا معلوم کہتے ہیں اس کو جس کے اوپر علم حاصل کیا گیا ہے، تو نبی کے نام کا مطلب کیا نکلے گا؟ وہ جس کی حمد کثرت سے کی گئی ہے، صحیح ہے؟ تو ایک شاعر نے بڑا اچھا ایک مصرع کہا، وہ یہ کہ ہم سب تیرے لیے تو محمد کیا ہیں. تو نے کہا تھا کہ ہم ساری تیرے لیے ہے، اور اپنے حبیب کا نام کیا رکھا؟ جس کی تعریف کثرت سے کی گئی ہے. تو ہم تو ساری تیرے لیے تھی، تو ان کا نام کیوں یہ ہے؟ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی تمام اوصاف کا سب سے بڑا منظر نبی کی ذات تھی. تو جتنی حمد الہی تھی وہ حمد محمدی کی طرف جا رہی تھی. نبی کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اس خاطر یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی نبی کو قبول نہ کرے، آخرت میں جو سب سے بڑا کامیابی کا عنصر ہے وہ کیا ہے؟ نبی، اولاد نبی کو قبول کرنا. یعنی اگر کوئی یہاں پہ ناقص ہو گیا تو اس معاملہ ختم ہو گیا. پھر تو یہ حمد الہی تک پہنچا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے. اس خاطر یہ سب سے اہم بن گیا، اور اس خاطر درود بہت اہم ہے کہ وہی حمد الہی جو آپ الحمدللہ رب العالمین میں کہہ رہے تھے اس کا مظہر یہاں پر درود میں آ رہا ہے. اب آپ تصور کیجئے نماز ساری کیا بن رہی ہے؟ حمد، شروع سے آخر تک حمد ہے. اور شاید یہ جو ہماری زندگیوں میں حمد نہیں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں بھی حمد نہیں ہے، یا الٹا کہہ لیجئے کہ چونکہ زندگیوں میں حمد نہیں ہے لہذا نمازوں میں بھی حمد نہیں ہے. تو کہیں کوئی کنیکشن یہیں پر تھا. تو اب کوئی انسان کو بالآخر اپنے اندر کوئی کریکشن کرنی ہے تو کیا کرے؟ کہیں سے تو شروع کرے. یا نماز میں توجہ شروع کرے حمد تاکہ زندگی میں حمد آئے، اور کچھ زندگی میں حمد لائے تاکہ نماز میں توجہ آئے، تو اس طرح کر کے لے کے چلے تاکہ اپنے اندر کوئی ڈیولپمنٹ آئے۔ تو پوائنٹ بڑا اچھا ہے یہاں پر، آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو لے لیجئے، وہاں پہ حمد کریں۔ تو علامہ طباطبائی کا خط میں جو بھوجانی ہال سوجہ بازار میں مجالس ہو رہی تھی وہاں میں نے وہ خط پڑھا، تو اس میں علامہ طباطبائی نے ایک جوان کو نصیحت کی، آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے، 77 کی، وہ خط 1977 میں لکھا تھا انہوں نے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جب اٹھو، تم سوتے ہی اٹھو، تو سب سے پہلے اپنے ساتھ یہ عہد کرو کہ جو بھی آخرت کے لیے کام مفید نہیں ہوگا وہ میں نہیں کروں گا، کروں گا وہی جو آخرت کے لیے مفید ہوگا۔ تو اب ہم مثال کے طور پہ اس کو اس طرح لیں گے، بھائی آپ جیسے ہی سو کے اٹھیں سب سے پہلا کام کیا کریں؟ حمد کریں کہ خدا تو نے اٹھنے کی توفیق دے دی، نہیں چاہتا تو کیسے اٹھ سکتا تھا۔ پھر حمد کے نماز کی توفیق دی، اس وقت پہ اٹھایا کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کوئی عبادت کر سکتا ہوں، یہ شعور مجھے دیا تو نے۔ شاید اٹھتے ہی پہلا کام جو انسان کرے وہ حمد کر لے، اس سے ایک اور بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ موت بھی شروع میں خواب ہی لگے گی، موت سے جو اٹھے گا سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں سوتے سے اٹھا ہوں۔ میں ٹریولنگ اب اتنی زیادہ کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ میرے لیے ابھی ختم ہو گیا، اب ختم ہو گیا، لیکن پہلے میرے ساتھ بہت ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر میں اپنے کمرے میں سوتا تھا، مثلا کئی مہینے ایک ہی جگہ سو رہا ہوں، ایک ہی جگہ سو رہا ہوں، پھر کہیں جاتا تھا اور وہاں پہلی رات ہوتی تھی، تو جیسے ہی میں اٹھتا تھا میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں اپنے کمرے میں سو کے اٹھا ہوں، اور اٹھتے وقت پہلے 2-3 سیکنڈ کنفیوژن ہوتی تھی کہ یہ کہاں آ گیا، یہاں پہ وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں جو میرے کمرے میں ہوتی تھیں، 1-2 سیکنڈ لگتے تھے، پھر یہ ختم ہو گیا آہستہ آہستہ۔ تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، موت کے بعد اٹھتے ہی پہلا شوق تو یہی لگے گا کہ مر گیا ہوں، اس کا مطلب ہے۔ اچھا اگر ایسا ہو گیا کہ ہماری یہ عادت ہوئی کہ اٹھنے کے بعد پہلا کام جو کرتے ہیں وہ حمد خدا ہے، آپ سوچیں کتنا اچھا منظر آنے والا ہے، آپ مرتے ہی پہلی دفعہ جو آنکھ کھولیں تو آپ حمد خدا کر لیں، آدھا کام تو مجھے لگتا ہے یہیں پہ حل ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمارے بہت سارے مقدرات تبدیل کر سکتی ہیں، انشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میری عمر ایسی آ رہی ہے نا کہ میں موت کو زیادہ سوچنے لگا ہوں، تو میں سوچتا ہوں جو جوان ہوں گے وہ کہیں گے مولانا تم مرنے کی تیاری کرو، ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو بلا جام۔ ابھی یہ میں پھر یہ سوچتا ہوں کاش میں جلدی جاگ جاتا اور جلدی سوچ لیتا تو شاید بہت ساری غلطیاں نہیں کرتا، تو اس میں کوئی بھلائی ہوگی کہ انسان پہلے جاگ جائے، پہلے سوچ لے اس بات کو۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جو خطبہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ خطبہ نمبر 101 ہے مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ الشریف کی ترتیب میں۔ اس خطبے میں 2-3 حصے ہیں، اور ان 2-3 حصوں میں وہی جو ہمارا مین ٹاپک ہے انسان شناسی، کہ انسان کی حیثیت، انسان کے انداز، اس کو امام کس طرح بیان فرما رہے ہیں، اور اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں اس کے اندر رکھتے ہوئے۔ کبھی امام کسی اچھے انسان کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے آف ٹارگیٹس بن جاتے ہیں کہ ہمیں ادھر پہنچنا ہے، اور کبھی امام کسی برے انسان کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک اور وارننگ آ جاتی ہے کہ ہمیں اس ٹائپ سے بچنا ہے۔ میں اس خطبے کے ابتدا کو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد تقریباً 2 پیراگراف کے بعد سے مجھے وہ ٹاپک انسان شناسی والا اس میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ آغاز اس میں دنیا کے بارے میں ہے، جیسا کہ امام نے پورے نہج البلاغہ کے اندر بہت دفعہ دنیا کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ ومن خطبۃ له علیہ السلام، خطبہ نمبر 101، یاد رکھنا بھی آسان، انظروا الی الدنیا نظر الزاہدین فیہا، آپ کی اورینٹیشن دنیا کے بارے میں کیا ہے، مثلاً میں دنیا کو دیکھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو کئی نظریں بن سکتی ہیں. ایک لالچی کی نظر بن سکتی ہے کہ دوسروں کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. ایک حریص کی نظر بن سکتی ہے، اس کے اندر ہرس بڑھ رہی ہو، اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے. امام فرما رہے نہیں، تمہاری دنیا کو دیکھنے کی نظر زاہدین کی نظر ہونی چاہیے. لالچوں کی نظر سے مت دیکھو، حریصوں کی نظر سے مت دیکھو، عاشقوں کی نظر سے مت دیکھو، اس کو دیکھو تم زاہدوں کی نظر سے دیکھو. تو پہلا پوائنٹ تو اورینٹیشن کا ہو گیا کہ اگر دنیا کے بارے میں کوئی، مثال کے طور پہ میں نے کہا عاشقوں کی نظر، امام نے اپنے خطبات میں بیان کیا ہے کہ دنیا سے کتنے لوگوں نے عشق کیا لیکن اس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، کتنے عاشق مار دیے، یہ اس طرح کے جملات بیان فرمائے. تو یہ جو پہلا جملہ ہے یہ بہت بڑی وارننگ ہے، اور یہ وارننگ ہمیں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ ہماری نظر دنیا کے بارے میں کون سی نظر ہے. تو پھر یہیں سے کام شروع ہوگا، اس پہ میں بہت زیادہ نہ رکوں. وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا الصَّادِفِينَ عَنْهَا، دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظروں سے دیکھو، نظر سے دیکھو. تمہاری نظر ایسی ہونی چاہیے، یعنی دنیا میں کتنا غرق ہونا ہے، ایک تو ایک غرق نہیں ہونا ہے، دنیا سے کتنا تعلق رکھنا ہے، کم سے کم، کم سے کم. اچھا جیسے ہم یہ کہتے ہیں پھر سامنے فوراً ایک دم سے سوالوں کی ایک بوچھاڑ، مولانا پھر کمانا نہیں ہے، یہ کس نے کہا؟ زہد کا مطلب کم کمانا نہیں ہے، زہد کا مطلب دنیا سے اپنے تعلق کو کم کرنا ہے. آپ کمائیں، اپنے لیے مت کماؤ، دوسروں کے لیے کما لو. اس میں کیا، اس میں کوئی زہد کی مخالفت ہے کیا؟ نہیں، کوئی مخالفت نہیں. دھوکے بازی سے مت کماؤ، ہیرا پھیری سے مت کماؤ، حلال سے کماؤ، حلال سے کمانے کے بعد اپنے اوپر کم لگاؤ، دوسروں کے اوپر زیادہ لگا دو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو زہد کا مطلب یہ لینا کہ میں نے کمانا ہی نہیں ہے بلکہ دوسروں کا محتاج بننا ہے، نعوذ باللہ تعالی، یہ زہد نہیں ہے، یہ روحبانیت ہے، اس کو اسلام نے قبول نہیں کیا، کسی امام نے قبول نہیں کیا کہ وہ دوسروں کے اوپر نعوذ باللہ تعالی، گرچہ وہ کرتے تو صحیح ہوتا لیکن وہ بوجھ بنے، نہیں بنے. تو زہد کا مطلب وہ نہیں ہے، زہد کا مطلب اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے محفوظ کرنا ہے. دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظروں سے دیکھو، خدا کی قسم وہ جلدی اپنے رہنے سہنے والوں کو اپنے سے الگ کر دے گی، اور امن و خوشحالی میں بسر کرنے والوں کو رنج و اندوہ میں ڈال دے گی، اور جو چیز اس میں کی منہ پھیر کر، منہ موڑ کر، پیٹ پھیر لے، وہ واپس نہیں آیا کرتی. یعنی دنیا ایک دفعہ جاتی ہے، غم چھوڑ جاتی ہے، اور پھر واپس نہیں آتی. آپ کہیں گے نہیں نہیں، بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں پھر دولت مند ہو جاتے ہیں. ہو جاتے ہیں، جو زندگی کا حصہ گزر گیا واپس آئے گا کیا؟ نہیں، وہ واپس نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، شاید پیسہ آ جائے واپس، لیکن جو گزر گیا وہ گزر گیا، ختم ہو گیا معاملہ، وہ ضائع ہو گیا. اور آنے والی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے، اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. اس کی مسرتیں رنج میں سمو دی گئی ہیں، یعنی جہاں تمہیں دنیا سے خوشی ملے گی اس کے پیچھے ایک مصیبت آئے گی، ایک رنج آئے گا. دنیا کو خوش کرنے والی چیزوں کی زیادتی تمہیں مغرور نہ بنا دے، اس لیے کہ جو چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی وہ بہت کم ہے. یعنی مثلا دنیا تمہارے پاس بہت زیادہ آئی، اب تمہیں دھوکا ہو گیا کہ میں کچھ ہوں. امام فرمانے جو تمہارے کام آئے گا دنیا میں سے وہ بہت کم ہے. باقی چیزیں کیا ہیں؟ باقی وہ ہے جو امام نے فرمایا، اس دنیا سے میرا کیا تعلق، اس کے حلال میں حساب ہے، اس کے حرام میں عذاب ہے. کم سے کم مصیبت جو دنیا لائے گی وہ کیا لائے گی؟ حساب. یہ حساب دینا پڑے گا کہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں خرچ کی گئی ہے. کم سے کم جو دنیا مصیبت لائے گی یہ لائی، اور کیا برا کیا ہوگا؟ برا عذاب. وہ کیا؟ جو تم نے کمایا وہ حرام تھا، جو خرچ کیا وہ فضول خرچی تھی، تو عذاب آ گیا. کم سے کم چیز حساب ہے. ابھی آپ کو حساب اگر ہلکا لگ رہی، کوئی بات ہلکی لگ رہی ہے، تو نعوذ باللہ تعالی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ، آپ کسی سے سامنے کھڑے ہوں حساب دینے کے لیے، پھر اندازہ لگائیں، دیکھیں حساب دینا آسان ہوتا ہے اب وہ سخت ہوتا ہے. ایف بی آر کا حساب نہیں دے پائیں گے، خدا کا تو بہت دور کی بات ہے. کوئی اگر پیچھے پڑ جائے آپ کے، کوئی ٹیکس ایجنٹ فلاں فلوں کہ آپ کسی نکلوانا ہے اس نے، آپ دیکھیں کیا مصیبت میں ڈال دے گا آپ کو. اور اگر خدا کے فرشتے کھڑے ہو گئے کہ بھائی اس سے حساب لینا ہے. کوئی ہمارے ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ میں قیامت میں پہنچ گیا ہوں. تو قیامت میں پہنچ گیا ہوں، میرے حساب میں بڑے ٹوکرے ہیں. پرانے قدیم زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، اب تو ہاں ابھی بھی شاید کوئی مٹھائی کے والے ٹوکرے بنتے ہیں، پر پہلے تو بہت یہ ٹوکروں ٹوکروں میں ہی سب چلتا تھا، حلال و حرام. تو وہ بہرحال وہ کہنے لگا کہ میرے پاس حساب کے بڑے ٹوکرے تھے، اور میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ دوسرے لوگ ایک آدھ لائیں، دیکھو میرے تو اتنا ڈھیر ہے. تو کہنے لگا کہ وہ جب اس کاؤنٹر پہ یا اس فرشتے پہ پہنچا جہاں اس نے حساب لینا تھا، تو میں نے فخر سے دیکھا اپنے ٹوکروں کے ڈھیر کو، تو فرشتے نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد اس نے ایک ٹوکرا کھولا اور اس میں سے کچھ نکالا. اس نے کہنے لگا یہ تو سڑا ہوا ہے، اس نے پھینک دیا. پھر ایک اور نکالا، اس نے کہا دیکھو اس میں بھی کیڑا لگا ہوا ہے، اس کو بھی پھینک دیا. تو کہنے لگا میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو یہ کتنے پھینک لے گا، ابھی اتنا ڈھیر ہے ٹوکروں کا، تو اس سے تو آدھا بھی اگر نکل آیا تو میرا کام چل جائے گا. پچھلوں کو میں نے دیکھا آدھا ٹوکرا بھی نکلتا ہے تو کام چل جاتا ہے. تو کہنے لگا اس نے جو ریجیکٹ کرنا شروع کیا تو میری آواز نکل گئی، کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو بہت بے رحمی کے ساتھ ریجیکٹ کیے چلا جا رہا ہے، یہ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آدھا بھی نکالے گا تو. تو کہنے لگا کہ ایک موقع آیا کہ اس نے میرے ٹوکروں میں سے کچھ نہیں چھوڑا، سارا ہی ریجیکٹ کر دیا. تو کہنے لگا میں چلا اٹھا کہ میں غریب آدمی ہوں، مجھ پہ رحم کرو. صحیح ہے. تو کہنے لگا مجھے خواب میں کچھ ایسا احساس ہوا جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ابھی تو تم اکڑ رہے تھے کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے، اب یاد آ رہا ہے کہ غریب ہوں فقیر ہوں، مجھ پہ رحم کرو. تو جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنا قلیل بہت کثیر لگتا ہے، لیکن جب حساب کھڑے ہوتے ہیں تو کثیر بھی قلیل ہو جاتا ہے. ہاں یہ بڑی عجیب مشکل ہے حساب کی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد 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 وعجل فرج. اب امام نے اگلے پیراگراف میں فرمایا خدا اس شخص پہ رحم کرے، اب یہ ایک اچھی صفت آنے والی ہے کہ امام فرما رہے خدا اس پہ رحم کرے، یعنی یہ آدمی قابل رحم ہے خدا نے متعلق. کون ہے وہ قابل رحم؟ رحم اللہ امرأً تفکر فاعتبر واعتبر فاصبر. خدا اس شخص پہ رحم کرے جو سوچ و بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے. عبرت سے بصیرت حاصل کرے، تین لیول ہو گئے. ایک تو وہ بندہ ہے جو سوچتا ہی نہیں ہے، بیڑ چال میں مشغول ہے، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، بیٹھ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، وہ یاکلون ویتمتعون ویلہم العمل، کھاتا ہے پیتا ہے، آرزوں نے اس کو دیوانہ کیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں خدا رحم کرے اس بندے کے اوپر جو سوچتا ہے، سوچتا ہے سمجھتا ہے، معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا وہ جو معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگلا اسٹیج کیا آتا ہے اس کے بعد؟ وہ فاعتبر، اس نے عبرت حاصل کی ہے. عبرت حاصل کی ہے یعنی اس نے سوچا سمجھا دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ مثلا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں دولت نہیں ہے، کچھ لوگ بظاہر عبادت گزار ہیں لیکن عبادت گزار ان کے اوپر عبادت کا اثر نہیں ہو رہا، کچھ لوگ عارف باللہ ہے لیکن ظاہری حیثیت ان کی انتہائی خراب ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے ان حالات کے اندر غور کیا. ان حالات میں غور کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے عبرت حاصل کی. عبرت حاصل کی، عبرت کیا حاصل کی؟ عبرت اس نے یہ حاصل کی کہ کچھ چیزیں دھوکہ ہیں اور کچھ چیزیں حقیقت ہیں، یہ عبرت اس نے حاصل کر لی. جب عبرت حاصل کی اس کے بعد کیا کیا؟ فابصر، اب اس نے بصیرت حاصل کی ہے. بصیرت کیا حاصل کی ہے؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے. وہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ جو کفر اختیار کرنے والے ہیں ان کا شہروں میں آنا جانا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے، یہ خدا ان کو مہلت دے رہا ہے. اب بہت سارے لوگ اسی کو دیکھ پھر کر دیکھتے ہوئے کہ یہ ادھر جا رہا ہے یہ ادھر آ رہا ہے، وہ اب میرے اور آپ کے سامنے مثلا ابھی یہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر اترے، اس میں ایک آدمی پتہ نہیں کیا ڈریس اپ ہو کے آئے، اس کے ہاتھ میں یہ پکڑا ہوا ہے، چار آدمی ادھر آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو شاید یہاں بیٹھنا کسی کے لیے مشکل پڑ جائے، وہی مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بصیرت نہیں ہے. وہ جو قارون جس دن اپنے دولت کو لے کے باہر نکلا تو بہت سارے لوگ کہنے لگے یا لیتنا، اے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا. تو جو صاحبان علم تھے انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے. صحیح ہے. اب یہ بصیرت تو سب کے پاس نہیں ہے نا. امام فرمانے خدا اس پر رحم کرے جو دیکھے سوچے سمجھے عبرت حاصل کرے اور اس عبرت کو بصیرت کے ذریعے اپنے وجود کے اندر قائم کر لے. کیا بصیرت لے؟ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی گویا کہ وہ تھیں ہی نہیں، اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلدی موجود ہو جائیں گی، گویا کہ وہ ابھی موجود ہیں۔ صحیح ہے، عربی دیکھیے گا، فَكَأَنَّمَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ وَكَأَنَّمَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزُلْ۔ جو آخرت کی چیزیں تھیں جو ابھی لگ رہا ہیں ہی نہیں، امام فرما رہے ہیں گویا ہیں، اور جو دنیا کی چیزیں لگ رہا ہے یہ ہمیشہ رہیں گی، امام فرما رہے ہیں گویا یہ تھی ہی نہیں۔ اور یہ جو گویا ہے وہ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ وہ پردہ ہے جو ہمارے لیے ہے کہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ارے بھائی یہ مثال کے طور پر فلاں پوسٹ پہ پہنچا ہوا پریزیڈنٹ، یہ اب اس کی طاقت کتنی ہے، امام فرما رہے ہیں یہ تھوڑا سنبھل جاؤ، سب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اور پھر تمہارے سامنے وہ آئے گا جو ابھی تمہارے سامنے ایسے ہے جیسے ہے ہی نہیں، جبکہ وہی ہے، جبکہ وہی ہے۔ یہ بصیرت، ہر شمار میں آنے والی چیز ختم ہو جاتی ہے اور جس کی آمد کا انتظار ہو اسے آیا ہی جانو، اور ہر آنے والے کو نزدیکی سمجھو، کل معدود منقض، یعنی جس کو تم کاؤنٹ کرتے ہو سب ختم، اور جس کو تم سمجھ رہے ہو شاید آئے گی سمجھ لو آ گئی ہے۔ بہرحال اس سے ذرا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ پہلا جملہ تھا، پہلا پیراگراف تھا وہ دنیا کے بارے میں تھا، دنیا کو کیسے دیکھو۔ دوسرے پیراگراف میں امام فرمایا اس پہ رحم کرے خدا جس نے بصیرت حاصل کی، اب تیسرے پیراگراف میں امام نے فرمایا عالم کون ہے، بس دوسرے پیراگراف میں کہا اس پہ خدا رحم کرے، صفات بتا دی، تیسرے پیراگراف میں فرمایا العالم، عالم شخص کون ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ اس سے پہلے کہ میں یہ پیراگراف عرض کروں، ہم انسانوں کی ایک مشکل ہے، اور بلکہ پازیٹیو سے شروع کرنا چاہیے، ہمارے پاس ایک بہت بڑا وسیلہ ہے خدا کو پہچاننے کا، جیسے پہلے دوسرے مجلس میں عرض ہوا تھا کہ ہمارے پاس مشہور و معروف روایت ہے اہل سنت اور تشیع سب کے پاس، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور معرفت الہی معرفت ربوبی وہ یہ جو ہدف خلقت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور روایت نے کہا ای لیعرفون، جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ وہ معرفت حاصل کریں۔ اب یہ جو ڈسٹریکشن ہے، اب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ برادر ابھی رک جائیں مجلس ختم ہو جائے گی پھر دے دیجیے گا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزم آپ سے درخواست ہو چکی ہے، پلیز ان کو سمجھا دیجیے، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ظاہر ہے جو تقسیم کرنے والے ہیں ان کی اپنی ایک مشکل ہوتی ہے، ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ پہلے دے دیں، تو بلکہ بہت ہی شروع میں کر دیتے ہیں، اب یہاں پہ ایک اور مشکل شروع ہو گئی، ہم کہیں پڑھ رہے تھے مجلس، وہاں پہ ایک صاحب نے بالکل مجلس کے درمیان بیٹھ کے تھیلی کھولی اور وہ تبرک کھانا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ اچھا ہم نے مجلس میں رکھ کے سمجھایا ایک موضوع کے اندر کہ بھائی انسان کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ وہ یہیں بیٹھ کے بریانی کھائے، نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی رکنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ میں نے کہا بھائی آپ سے کہہ رہا ہوں مت کریں۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا انسان کیا کرے، کس طریقے سے روکے، پہلے ایک زمانہ تھا لوگ اشارے کنارے بہت تیزی سے پکڑ لیتے تھے، ابھی وہ بھی نہیں پکڑتے، تو پھر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، پھر بعد میں مجھے غصہ بھی بعض اوقات آنے لگتا ہے کہ بھائی مجلس کا ایک احترام ہے، مجلس کا ایک تقدس ہے، اسے پامال نہیں کرو، تو بیچ میں پھنس گئے کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، تو اب میں بعض اوقات یہ رسک لے لیتا ہوں کہ بھائی مت کریں آپ، اللہ مالک انشاءاللہ۔ تو بات تھی اس روایت کے سلسلے میں، فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور پہچان یہ ترجمہ ہوا ہے عرفان سے، صحیح ہے کہ جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کیا اس نے اپنے رب کا عرفان حاصل کیا، بہت بڑی بات ہو گئی ہے، صحیح۔ اچھا اس بات کو اس انداز میں بھی، اس انداز میں امام نے ارشاد فرمایا ہے، وہ کیا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ فرض کریں میرے پاس ایک کلو سونا ہے تار کی شکل میں لیکن کالا پڑا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ لوہے کا تار ہے، صحیح ہے؟ اب ہے ایک کلو سونا، رنگ کالا ہے، اور میں کیا سمجھ رہا ہوں یہ لوہے کا تار ہے، صحیح ہے؟ اور میں نے اس لوہے کے تار کی جگہ اس کو استعمال کر لیا ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب کہیں جا کر وہ چلتا رہا، بولے لوہے کا تار چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی جوہر شناس آ گیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا حماقت ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی تار ہے، تار کو تار کی جگہ استعمال کر لیا، اور وہ مجھے بتائے گا کہ آپ کم فہمی میں مبتلا ہیں، یہ جس کو آپ لوہے کا تار سمجھ رہے نہیں، یہ سونے کا تار ہے، صحیح ہے؟ تو یہ کیا ہوا، مجھے اس کی قدر نہیں پتا تھی، ہم انسانوں کو اپنی قدر نہیں پتا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم پیسہ بنانے کی مشین ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم دنیا بنانے کے معمار ہیں، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے جیسے بننے کی اہلیت رکھتے ہو، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بناؤں، یا اللہ میں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں، سونے کو تار سمجھ رہا ہوں، اور اس کو تار میں استعمال کر رہا ہوں، بہت خوش ہوں کہ میں بہت عقل مند انسان ہوں، اور بعد میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ کا مقام کچھ اور تھا، آپ نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ یہ کر لیا ہے۔ امام فرما رہے ہیں عالم شخص وہ ہے جو اپنی قدر جانتا ہو، یعنی اس کو یہ پتا ہو کہ بھائی خدا نے مجھے اپنی نمائندگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، نہ کہ یہاں پہ چار چیزوں میں شو بازیوں کے لیے اور دنیا کی چار عمارتوں کی ملکیت کے لیے۔ العالم من عرف قدرہ، دیکھیے وہی عرفہ استعمال ہوا ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، وہی عرفہ استعمال ہوا ہے۔ العالم من عرف قدرہ وکفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ، عالم وہ ہے جو اپنے مرتبے کو پہچانے۔ اب کیا مطلب، وہ مرتبہ ہے کیا؟ وہ مرتبہ خلافت الہیہ ہے، اللہ کی اوصاف میں جانشین بننا ہے، اللہ کی شبیہ کی طرف بڑھنا ہے، یہ انسان کے مقام منزلت ہے، اور وہ کس میں پڑا رہا ہے؟ وہ دنیا میں خرخ ہو رہا ہے۔ عالم تو وہ ہے جو اپنا مرتبہ شناس ہو، انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے۔ یہ تو عالم ہو گیا، اب اس کے بالکل اپوزٹ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَاعِرًا أَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ سَائِرًا بِلَا بِغَيْرِ دَلِيلِ۔ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے، صحیح ہے؟ یہ کون، یہ بندہ جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ کون ہے؟ جسے اللہ نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے اللہ کی بندگی کا پاس نہیں رکھا، اللہ کی ستاریت کا خیال نہیں رکھا، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو نہیں پہچانا، اور خدا نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب یہ جس راستے پہ بھٹکتا ہے خدا اس کو بھٹکنے دیتا ہے، وارننگ بھی نہیں دے رہا، نفس اس کا ملامت بھی نہیں کر رہا ہے، جو بھٹکتا ہے بھٹکتا رہے، جو ظلم کر رہا ہے کرتا رہے، جو جس طریقے سے اس کو فجور کر رہا ہے کرنے دیتا ہے خدا، کیوں؟ اس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اگر اس کو خدا نے اپنے حال پہ نہ چھوڑا ہوتا تو اسے کوئی وارننگ بھیجتا، کوئی بیماری بھیجتا، کوئی سختی ڈالتا، نہیں، وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہے، نفس کے حوالے کر دیا، اور نفس کیا کرتا ہے؟ نفس معبود بن جاتا ہے، یعنی خدا کا ایک مقام ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، ایک شخص ہے جو اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے، جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے، تو خدا نے اس کو اپنی بندگی سے نکال کر نفس کی بندگی کے اوپر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اب یہ اس کا بندہ ہے۔ اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا بغیر رہنما کے چلنے والا ہے۔ اگر اس سے، اچھا اب نشانی کیا ہے، انسان شناسی یہاں پہ آئے گی نا، نشانی کیا ہے، کون سا بندہ کس کا ہے؟ ہمارے پاس وہ جو بہت عظیم و شان روایت ہے جب میں کسی روایت کی تعریف میں جملہ کہتا ہوں تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ لوگ مفہوماً یہ نہ سوچیں کہ دوسری عظیم الشان نہیں ہے. تظاہر ہر روایت اچھی ہے لیکن غیر معمولی بعض اوقات کوئی جملہ انسان کے دماغ کو لگتا ہے. تو فرمایا کہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر دنیا کی اولاد ہیں اور کچھ لوگ اس دنیا کے اندر آخرت کی اولاد ہیں. تو تم دنیا کی بچے نہ بننا, تم آخرت کی اولاد بننا. کونوا ابناء الآخرة, آخرت کی اولاد بننا. یعنی کچھ وہ ہیں جن کو دنیا دیکھ کے کہتی ہے یہ میرے بچے ہیں, ان کو مجھ سے تعلق ہے, مجھے ان سے تعلق ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کو آخرت دیکھ کر کہتی ہے یہ ہمارے ہیں, ہمیں ان سے تعلق ہے, ان کو ہم سے تعلق ہے. تو فرمایا تم لوگ دنیا کے بچے نہ بننا, دنیا کی اولاد نہ بننا, تم لوگ آخرت کی اولاد بننا. امام فرما رہے ہیں یہ شخص کون ہے, اس کو اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا. یعنی نفس جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, نفس کہتا ہے ظلم کرو ظلم کرتا ہے, نفس کہتا ہے لالچ دکھاؤ لالچ دکھاتا ہے. اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا بغیر رہنما کے چلتا ہوا, اگر اسے دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے تو سرگرمی دکھاتا ہے, اور آخرت کی کھیتی کے لیے کہا جاتا ہے تو کاہلی کرتا ہے. نمائش کے لیے بلاؤ, نمود و نمائش کے لیے. یہاں پہ تمہاری شہرت, وہاں پہ تمہاری دولت, یہاں پہ تمہاری طاقت. پھرتیلا ترین انسان ہے, ذرا اس کو بلاؤ اللہ کی بندگی کے لیے. غائب, میں بھی ایسا ہو سکتا ہوں. آپ مجھے بلائیں بھائی فلاں جگہ پہ جا کر آپ نے خطاب کرنا ہے, 15,000 کا مجمع لگا ہوا ہے, 25,000 کا مجمع لگا ہوا ہے, میں بھاگا بھاگا پہنچ رہا ہوں, اور مجھے سے کوئی کہے تم آدھے گھنٹے بیٹھ کے اللہ کے لیے بندگی کرو, خاموشی سے کرو. وہی جو اسٹیج کے اوپر ہمارے پنجاب کے دوست صاحب اسٹیج کہتے ہیں, وہی جو وہاں پہ جا کے خوب گرج رہا ہے چمک رہا ہے, اس سے کوئی آگے آدھے گھنٹے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے کیوں نہیں ہوں؟ وہ خدا کے لیے تھا تو یہ کس کے لیے, اور اگر یہاں پہ نہیں ہے تو وہاں کس کے لیے؟ پھر یہ فرق ہے. امام فرما رہے ہیں کہ ان دعیا الی حرس الدنیا عمل. اچھا اس سے بھی بدتر, چلو اس سے بدتر پہ میں کیوں جاؤں, اس سے بدتر پہ ہم کیا ضرورت بتانے کی. ان دعیا الی حرس الدنیا عمل, اگر وہ اس کو دنیا کی حرس کے لیے, دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے, دنیا کے کام کاج کے لیے, عمل بھرپور پھرتیلا. وان دعیا الی حرس الاخرہ کسل, سست کاہل. کانما عمل له واجب علی وکانما وفا فیہ ساخت عن. امام نے رزلٹ یہ نکالا, گویا جس چیز کے لیے اس نے سرگرمی دکھائی وہ تو ضروری تھی, یعنی دنیا تو ضروری تھی, اور جس چیز میں سستی اور کوتاہی کی وہ اس سے ساقط ہے, یعنی اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کو آخرت اس کے اوپر ساقط ہو گئی ہے, اس کو صرف دنیا چاہیے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا سے بھی صرف ایک ہی طلب ہے, وہ کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا, ختم. اے خدا دنیا دے, اور خدا کہتا ہے تو دنیا لے, ختم. تو امام فرما رہے ہیں یہ بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک ہے, یہ صرف دنیا مانگتا ہے. اب وہ چند دن پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بھائی زیارت عاشورہ سے بھی دنیا مانگتا ہے, عالم سے بھی دنیا مانگتا ہے, اس سے بھی. پھر تو ایک دماغ میں آنے لگا کہ بھائی ہم سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا اگر یہاں سے دنیا نہیں مانگے پھر دنیا کہاں سے مانگیں؟ پہلی بات تو ہے کہ دنیا بہت زیادہ مانگو ہی کیوں, بہت زیادہ دنیا کیا کرنا ہے؟ اطاعت مانگو, بندگی مانگو, دنیا بھی مانگو تو اطاعت کے لیے مانگو, صحیح ہے. لیکن ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا بعض اوقات دنیا میں مشکلات آتی ہیں, اس کو کس سے حل کروائیں؟ پھر مشکل حل کروا سکتے ہیں, اس میں کیا برائی ہے کہ مثلا مولا سے کہیں مولا دنیا کی سختی آئی ہے اس میں استقامت نصیب کر دیں, صبر نصیب کر دیں, یہ کر سکتے ہیں, مشکل کو آسان کرنے. ویسے میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں یہ شاید کسی کو بری نہ لگے, دنیا کی مشکل حل کرنی ہو نا, ایسی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ماں کی قبر بھی بہت ہے, ماں باپ کی قبر بھی بہت ہے, اتنا دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. روایتوں میں ہے ہمارے پاس کہ اپنے ماں باپ کے وسیلے سے واسطے سے بھی مانگو نا دنیا حل ہو جائے گی, تمہاری نہیں بچے گا کچھ. میں نے کہیں پہ یہ جملہ بول دیا, وہ ایک بندہ تھا اس نے سن لیا, تو بعد میں مجھے ملا کہنے کا مولانا میں اس میں ایک ترمیم کرنا چاہ رہا ہوں. بعض اوقات مجھے بھی برا لگتا ہے کوئی مجھ سے کہتا ہے میری بات میں آپ کو میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں، لیکن بہر میں نے اس سے کہا کہ اچھا ہے آپ بتائیں کیا کریکشن. کہنے لگا آپ نے کہا تھا نا والد اور والدہ، میں کہا ہاں میں نے کہا تھا. کہنے لگا میں نے سسر پہ بھی ٹرائی کیا، اس کی قبر پہ بھی کام ہو جاتا ہے. میں اپنے سسر کی قبر پہ گیا تھا مانگنے کے لیے، اس پہ بھی ہو گیا تھا. پھر اسے عجیب و غریب ایک واقعہ سنایا، کہنے کا اتنا بری طریقے سے میں لاک میں پھنس گیا تھا کہ مثال کے طور پر کل یہ کام ہونا تھا اور آج دوپہر شام تک کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جو وسیلہ نظر آ رہا تھا بتا رہا تھا 3 دن بعد ہوگا 4 دن بعد ہوگا، مجھے کل جانا تھا. کہنے کا میں شام کو گیا وادی حسین، وہاں پہ سسر کی قبر تھی، تو میں نے کہا مولانا نے کہا تھا اماں ابا کی قبر میں، اماں ابا کی قبریں یہاں ہیں نہیں، میں کہاں جاؤں، تو یہ سسر کی قبر ہے، اس پہ کھڑے ہو کے ماموں شاید کچھ ہو جائے. کہنے کا مولانا بس میں قبرستان سے نکلا ہوں اور مجھے فون آیا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب پتہ نہیں اتفاق سے ہوا اور نہیں معلوم، لیکن کیا پتا، خدا ہے، خدا دینے میں کم نہیں کرتا ہے، خدا بہانے سے دے دیتا ہے. تو بھائی یہ دنیا کے جو مسائل ہیں نا، اس میں ماں باپ کی بھی بہت چلتی ہے، ماں باپ بہت ہیں اس کے لیے، تو آپ اور میں کم نہ سمجھیں. ماں باپ کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، جتنا چلتی ہے اسی حساب سے بگڑ بھی سکتی ہے، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. کیوں ایسا ہے؟ خدا کی جو حاکم صفت ہے وہ رحم ہے، خدا کی حاکم صفت رحم ہے، اور یہ والدین رحم الہ، خدا کے رحم کا مظہر ہیں. اگر ان کے ساتھ کسی نے بگاڑ دی، اس کا مطلب ہے خدا کا رحم اس کو نہیں پہنچے گا. اب رحم نہیں پہنچے گا تو عدل آئے گا، عدل میں کون بچتا ہے؟ پھر عدل میں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے ہمارا، ہم تو خدا کے رحم کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں. ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم. تو والدین سے بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالی رحم خدا سے نکل گئے، پھر تو بچتا ہی نہیں پھر کچھ. اس خاطر والدین کا معاملہ بہت خطرناک ہے. چلو قبر پہ نہیں جا سکتے، گھر میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کنیکشن جوڑا جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ پاسبل ہے. انشاءاللہ خدا آپ کے والدین دنیا میں ہوں، خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں خدا دوبارہ ان کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے اگر حیات ہیں اور اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. امام نے یہ جملات ارشاد فرمائے، اس کے بعد 2 پیراگراف ہو گئے اس انسان شناسی کے اوپر. خدا اس پر رحم کرے بتا دیا، عالم کون ہے بتا دیا، بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک انسان کون ہے بتا دیا. اب امام نے زمانے کے بارے میں کہا ہے، زمانہ انسانوں کی زندگی کے اوپر بنیادی اثر ڈالتا ہے. اب اچھے زمانے میں ہوں اصول کچھ اور ہیں، اب برے زمانے میں ہوں اصول کچھ اور ہونے لگتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. بڑی عجیب، آج میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں یاد کس گروپ سے آئی تھی، شاید کسی ای میل سے آئی تھی کہاں پہ، اس میں بہت عجیب ایک جملہ لکھا تھا. جملہ لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص انتہائی پست ہو تو اس کو معاف کرنا اس کو اتنا ہی بگاڑتا ہے جتنا کریم انسان کو معاف کرنا اس کو عزت دیتا ہے. یعنی اگر آپ کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو انتہائی پست ہے، اب اس کو معافی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کریکشن کی ضرورت ہے. اب آپ نے پھر اس کو کہا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تو اپنی پستی کے اندر جاری رکھو. ہاں اگر ایک شخص کریم ہے، شرافت ہے اس کے اندر، کرامت اس کے اندر ہے، وہ کوئی غلطی کرے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرو، فوراً معاف کرو. کیوں؟ شخص کریم ہے، اس نے غلطی کی ہے کہ نہ غلطی کی نیت سے، غلطی ہو گئی ہے، کبھی نفس قابو کر پا جاتا ہے. لیکن ایک انسان پست انسان ہے، اور پست انسان غلطی سے نہیں کر رہا ہے یہ غلط کام، نہیں، ارادہ اس کا یہ کہ اس نے یہی کرنا ہے. اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب اس کو ضرورت ہے اس کی کریکشن ہونی چاہیے. ورنہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ سب کو معاف کرتے رہو، سب کو معاف کرتے رہو، تو پھر ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ بھئی وہ جو خدا نے امر بالمعروف نہیں عن منکر رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر تو امر بالمعروف نہیں عن منکر چیپٹر کہیں تو آئے گا بیچ میں، کہاں پہ آئے گا؟ وہ وہاں پہ آئے گا جہاں پہ سامنے والے کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اس بات کی کہ اس کو بار بار معاف کیا جائے، اس کی پستی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس جو بہت سارے واقعات ہیں جس میں امام نے اپنے گورنرز کے ساتھ ڈیل کیا ہے، تو کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ مثلا ایک گورنر تھا، اس نے کوئی قیدی جا رہے تھے کسی، امام کی فوج کس کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لائی تھی، تو وہ قیدی جا رہے تھے، تو جس قبیلے کے وہ قیدی تھے اس قبیلے کی عورتیں اس گورنر کے پاس آ گئیں ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ ان سب کو چھوڑ دو۔ اب اس کو پتا تھا امام چھوڑیں گے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ان کے بدلے میں جو خون بہا دینا ہوتا ہے وہ یہ پے کرے، تو اس نے کہا میں پے کروں گا، امام نے کہا چھوڑ دو۔ اب اس کو یہ پتا تھا کہ میں نے امیر المومنین کے سامنے وعدہ کر لیا کہ میں اتنا پیسہ پے کروں گا ان قیدیوں کے لیے، اس پیسے کو جمع کرنے میں مشکل میں پھنس گیا، مشکل میں پھنس گیا، اور جب پیسے نہیں دے سکا تو معاویہ کے پاس چلا گیا۔ امام نے جب یہ دیکھا تو امام نے اس کو ایک خط لکھا، کہا تم نے ایک اچھا کام کیا تھا اور اس اچھے کام پر تمہاری اچھائی پھیلنا شروع ہوئی تھی، اور ابھی وہ زبانیں تمہاری اچھائی کے لیے چل رہی تھیں کہ تم نے انتہائی برا کام کر دیا۔ اگر تمہیں اس پیسے کا ہی خوف تھا جو تم نے اچھے کام پہ لگانا تھا تو تم میرے پاس آتے اور تم مجھ سے کہتے کہ یہ پیسہ میرے لیے کم پڑ گیا، میں نہیں کر پا رہا، میں تمہیں مہلت دیتا، یہ تم نے کیا کیا؟ صحیح ہے؟ تو آپ اور میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب آپ نظام عدل کی بات کرتے ہیں کچھ چیزیں سخت بھی ہوں گی، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ نہیں امام سب کو چھوڑ دیں، کوئی غلطی کرے سب کے ساتھ کہیں بخش دیا بخش دیا بخش دیا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دیکھو یہ آدمی اچھا تھا، امام اس کو بتا رہے تم اچھے آدمی تھے، تم نے اچھائی کی تھی، تم اچھے آدمی تو میرے پاس آ کے معافی مانگتے، میں تمہارے لیے مہلت نکالتا، میں تمہارے لیے راستے نکالتا۔ لیکن اب ایک اور آدمی کو دیکھیے گا، کوئی اور والی ہو، اس کو امام خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیسے، تم نے اس پیسے میں خرد برد کی ہے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، میں تم سے حساب لوں گا، ایک جملہ بھی نرمی کا نہیں دکھا رہے۔ دونوں کا فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ زمانے کا جو فرق ہے یہ بہت ساری چیزوں پہ آتا ہے۔ آخری پیراگراف زمانے کے بارے میں ہے، دو پیراگراف ہیں، اس کو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، ذرا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے اگر کسی کو موقع ملے تو جا کے تھوڑا سا پڑھ لیں۔ پڑھنے سے پہلے سے اگر آپ تھوڑا سا پڑھ کے آئیں، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ پہلے سے اس کو پڑھ کر آئیں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ امام نے فرمایا وَذَلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا، امام نے نہیں کہا یہ زمانہ جس میں وہ ہیں، یہ زمانہ نہیں، ایک اور زمانے کی بات کر رہے ہیں، ایک زمانہ آئے گا، وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں وہی مومن بچ پائے گا جو سوتا رہ جائے گا۔ اب سوتے کی تشریح کی ہے امام نے، جو سامنے آنے پر جانا پہچانا نہیں جائے گا اور نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اسے ڈھونڈا نہیں جائے گا۔ بندہ مومن ہے لیکن وہ ایک ایسی حالت میں چلا گیا ہے کہ سامنے آتا ہے تو کوئی جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، اور اگر نظر نہیں آتا تو کوئی ڈھونڈتا بھی نہیں ہے کہ کہاں گیا۔ کوئی زمانہ اتنا برا بھی آتا ہے، یعنی وہ کون سا زمانہ ہے جس میں عزت دار بے عزت ہو گیا اور بے عزت صاحب عزت ہو گیا، پھر کایا پلٹ گئی ہے۔ اس کو امام نے کئی تعبیرات میں بیان کیا ہے، یہ زمانے کو چوتھے پیراگراف میں اس زمانے کی تشبیہ دی ہے، اور ایک اور خطبے میں بھی اس کی ایک تشبیہ دی ہے۔ تو میں کل انشاءاللہ اس زمانے کے بارے میں جو امام نے تشبیہ دی ہے جو اس خطبے میں، وہ بھی عرض کروں گا، اور وہ جو دوسری خطبے کے اندر تشبیہ دی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ زمانہ بڑی عجیب چیز ہے، امام نے زمانے کے لیے فرمایا تھا دہر و یومان، زمانہ دو دن ہوتا ہے، ایک تمہارے ساتھ دینے والا، ایک تمہارے خلاف جانے والا۔ تو جب زمانہ تمہارا ساتھ دے تو اتراؤ نہیں، اور جب زمانہ تمہارے خلاف ہو تو نا امید مت ہو، کیوں؟ ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ جب زمانہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، اور جب تمہارے خلاف ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی جوانی میں صدام حسین کو دیکھتا تھا نا، تو میں دل میں آرزو ہوتی تھی اس کو مرتا دیکھوں، چونکہ میں آنکھوں کے سامنے جو دیکھتا تھا، جنگ کے زمانے میں ایران میں تھا میں، جو روزانہ جنازے آتے تھے وہ دیکھ دیکھ کے دل کڑتا تھا، تو میں دماغ میں آرزو رہتی تھی، دل میں آرزو رہتی تھی اس کو لائن کو غارت ہوتا دیکھ۔ اسی طرح مجھے یاد ہے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اپنے بچے کو لے کر، تو وہ ہم سے زیادہ عمر میں تھے، کافی زیادہ، وہ بھی فوت ہو چکے، تو میں نے ایسی بات کی تو کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا، آپ مجھ سے پتہ نہیں پوچھ رہے کہ کیا آپ کیا سوچتے ہیں مستقبل کے لیے، کیا ایسی کوئی بات باتوں میں، میں نے کہا آپ کیا سوچتے ہیں، کہنے لگے مولانا میں یہ سوچتا ہوں یہ امریکہ کب غرق ہوگا۔ یہ بات ہے میرے خیال میں 91 کی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ یہ جلد ہو جائے گا، کہنے لگے بس میں دعا کرتا ہوں، میری زندگی میں خواہش ہے میں اس کو غرق ہوتا دیکھوں، تو کوئی طاقت نہیں بچے گی، سب نے جانا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اور یہ زمانہ بہت عجیب چیز ہے، اگر دنیا ایسی جگہ ہوتی کہ ساتھ دینے والی ہوتی تو کربلا نہیں ہوتی، پھر دنیا بہت گندی جگہ ہے، یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اہل بیت کی عظمت یہ تھی کہ جب انہوں نے ہم سے یہ کہا نا دنیا کی پرواہ نہیں کرو، تو وہ جھیلا جو قابل تصور نہیں تھا، اور ثابت کیا کہ دیکھو ہم نے اتنا جھیلا، ہم نے پرواہ نہیں کی۔ یہ بہت بڑا کام تھا، اتنا بڑا کام جو ناقابل تصور ہے۔ یہ تو میں اور آپ بچپن سے یہ مصائب سنتے ہیں، تو ان مصائب پہ الحمدللہ رو تو لیتے ہیں، لیکن ذرا اگر آپ تصور کریں نا کہ یہ مصائب تھے کیا، تو انسان سوچنے لگتا ہے کہ طاقت بشری سے بہت آگے کی بات ہے کہ یہ مصائب کیا مصائب ہیں۔ ہم یعنی مثلا اگر چند مصائب کو ہی انسان بیان کرے کہ بھائی جو خواتین کا کردار ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ ایک جذباتی کردار ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ ایک بہن اپنے بھائیوں کے لیے کیا جذبہ رکھتی ہے، انسان اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم مرد ہیں، ہم مرد ہونے کے ناطے اپنے اندر ایک سختی رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ہم خواتین کو اپنے رشتوں کے اندر دیکھتے ہیں، ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو اپنے رشتے میں دیکھتے ہیں، مثلا ان کے اندر کیسے جذبات دیکھتے ہیں۔ صرف اس بات کو ایک انسان تصور کرے، بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور بھائی امام حسین، اللہ یہ تو ایک بہن اور ایک بھائی میں نے کہا بھی، آپ اب اس بہن کے 18 بھائی ہوں، بہن بی بی زینب کبریٰ جیسی اور بھائی مولا ابو الفضل جیسا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس بہن کے سامنے ایک ایک کر کے 18 بھائیوں کے باشے آ رہے ہیں، سوچنا عجیب ہے، سوچنا عجیب ہے کیسے ہوا یہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ کہ رات کے کسی وقت میں اور دن کے بھی کسی وقت میں یہ بہن ان 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان سے گزری ہے، یا اللہ یہ طاقت بشری میں نہیں ہے، یہ انسان کی طاقت کی باتیں نہیں ہیں، یہ کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بہن کیسی بہن ہے، کمال کا، اللہ کا معجزہ زمین کے اوپر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ ہے۔ اور ان بہنوں، میں نے آپ کے سامنے جملہ کہا، بہن 18 بھائیوں کے لاشوں کے درمیان سے گزری ہے، اللہ اکبر۔ عزیزو میں بہت سختی بھی اپنے اوپر کرتا ہوں نا کہ میں کبھی ہزاروں کے مصائب پڑھوں، درباروں کے مصائب پڑھوں، میں نہ شرم سے پڑھ پاتا ہوں یا میرا انداز نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا سوچتا ہوں کہ ایک بہن ہو جس کے بھائیوں کے سر نیزوں پہ لگے ہوئے، جہاں جائے اپنے بھائیوں کے سروں کو، یہ اس مظلومہ بہن نے کیسے برداشت کیا ہے، یہ کون سی بصیرت ہے، یہ کون سے امتحانات ہیں،
اور پھر ایک موقع آئے جب شام کے دربار میں یہ مقدس بہن رسیوں میں بندھی ہوئی ہو اور سامنے دست میں حسین کا سر رکھا ہوا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, ہمیں نبی کی اولاد نبی کی بھی بی زینب کبری سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما. اے خدایا مادر حسین کی شفاعت نصیب فرما. اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. جن دشمنوں نے یہ ظلم انجام دیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ان مصائب کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ان آنسوؤں کے صدقے میں ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ما سمع حسین.